بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن علیا. تاجی کرام, ہم نے گزشتہ پروگرام میں نبوت پر ایمان کے حوالے سے قرآن مجید کے مختلف اجزاء کا مطالعہ کیا تھا, اور یہ بھی بات بیان کی تھی کہ اللہ پر ایمان ہو, پیغمبروں پر ایمان ہو, فرشتوں پر ایمان ہو, کتابوں پر ایمان ہو, دین کے جو بنیادی عقائد ہیں, اس حوالے سے قرآن مجید میں جہاں جہاں جو بھی بات بیان ہوتی ہے غامدی صاحب سے انشاءاللہ اس کی توضیح طلب کریں گے, اور ان کی تفسیر کے اندر جو چیزیں زیر بحث ہیں ان کو بھی پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں اس سابق ہمارے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب خدا پر ایمان کے حوالے سے کچھ آیات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھیں. عہد الست اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو عہد و میثاق کیا تھا وہ بھی زیر بحث آیا. ایک اور آیت ہے سورہ نور کی, بہت ہی شاندار آیت ہے, جس طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمثیل کی صورت میں اپنے اوپر ایمان اور اس ایمان کے نتائج کو بیان کیا ہے غام صاحب کی خدمت میں رکھیں گے. آغاز کرتے ہیں. ارشاد فرمایا, اللہ زمین و آسمان کی روشنی ہے, انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک جس میں ایک چراغ ہے, چراغ شیشے کے اندر ہے, شیشہ ایسے ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا, وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی, اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے, روشنی کے اوپر روشنی, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے. اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں اس آیات کی جو بالکل ابتدائی باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی توضیح میں لکھا ہے, اور اپنے استاد مولانا مینا حسن اصلاحی کی تفسیر کا ایک اقتباس نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یہ آسمان و زمین میں بلکہ پوری کائنات اس شخص کے لیے ایک عالم ظلمات اور اندھیر نگری ہے جو خدا کو نہیں مانتا یا مانتا ہے لیکن خدا کی صفات اور اس کے مقتضیات کو تسلیم نہیں کرتا. ایسا شخص نہ یہ جان سکتا ہے کہ دنیا کہاں سے آئی ہے اور نہ یہ جان سکتا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کی غایت اور مقصد کیا ہے. وہ خود اپنے متعلق بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے. وہ اس دنیا میں مطلق العنان اور شتر بے مہار ہے یا پابند و محکوم, وہ مسئول ہے یا غیر مسئول, اس کے لیے کیا خیر ہے کیا شر, اسے ظلم کی روش اختیار کرنی چاہیے یا عدل کی, اسے مجرد اپنے مفادات اور خواہشوں کی پیروی کرنی چاہیے یا ان سے کسی بالاتر نسب العین کی. ان سوالوں کے صحیح جواب پر ہی صحیح اور کامیاب زندگی کا انحصار ہے, لیکن جو شخص خدا کو نہیں مانتا وہ ان سوالوں کا صحیح حل بھی نہیں پا سکتا. وہ اندھیرے میں اندھے بھینسے کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے اور بالآخر ایک دن کار ہلاکت میں گر کر اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے. البتہ جو شخص خدا کو اس کی صحیح صفات کے ساتھ مانتا ہے وہ اس کائنات کا سرا بھی پا جاتا ہے اور اس کا انجام بھی اس پر واضح ہو جاتا ہے. اس پر ان تمام سوالوں کے جواب بھی روشن ہو جاتے ہیں جن کو خدا کا نہ ماننے والا کبھی حل نہیں کر سکتا. اس وجہ سے یہ دنیا اس کے لیے اندھیر نگری نہیں رہتی بلکہ ایمان کے نور سے اس کے لیے اس کی ہر چیز جگمگا اٹھتی ہے اور اس کا ہر پہلو اس پر روشن ہو جاتا ہے. وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے پورے دن کی روشنی میں اٹھاتا ہے, اور جس سمت میں بھی چلتا ہے خدا کے ایمان کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہی حقیقت اس ٹکڑے میں واضح کی گئی ہے کہ اس زمین و آسمان کا نور اللہ ہے, اور جس کے پاس یہ نور ہے وہ روشنی میں اور صراط مستقیم پر ہے, اور جو اس نور سے محروم ہوا وہ عالم ظلمات میں بھٹک رہا ہے. ہم سب قرآن مجید کی آیت میں ایک لفظ آیا, اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے. مولانا مینا حسن اصلاحی نے اس کی توضیح فرمائی, دین کی پوری حقیقت کائنات کے سب سے بڑے سوال کہ اصل کیا ہے, یہ میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں جانا ہے, کون ہے جس کے ہاتھ میں یہ سب کی سب کائنات کی انان ہے, ایک جملے کے اندر قرآن نے سمیٹ کے بیان کر دی.
اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس دنیا میں انسان اگر اس حقیقت کو پا لے کہ میرا خالق ہے, میرا خالق ایک علیم و حکیم ہستی ہے, میں اس ہستی کے سامنے جواب دہ ہوں, مجھے اس سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا, میری یہ زندگی میری موت پر ختم نہیں ہونی, تو پھر ہر سوال کا جواب مل گیا. اس میں یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یا غلط, الحاد بھی اس پر اپنا مقدمہ پیش کرنے کا حق رکھتا ہے, لیکن جب یہ جواب مل جاتا ہے تو ہمارا کوئی سوال تشنہ جواب نہیں رہتا, یعنی ہمارا مقصد کیا ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے. ہم ایسے بنے ہوئے ہیں, قدرت کا ایک شاہکار ہے, ہم میں علم و حکمت کا ظہور ہوا ہے, اور یہ علم و حکمت کا ظہور یا معنویت کا ظہور بڑا غیر معمولی ہے, یہ گرفت میں نہیں آتا. خود ملحدین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان کو اگر دیکھا جائے تو یہ اتنی پیچیدہ مشین ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کو کوئی شخص بیٹھ کے بنا سکتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ سوالات پیدا کرتی ہے. یہ سوالات جتنے بھی ہو سکتے ہیں, ہماری خلقت کے بارے میں سوالات, ہمارے وجود کے بارے میں سوالات, ہمارے گرد و پیش کی کائنات کے بارے میں سوالات, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کہاں جائے ہیں, اس نوعیت کے سب سوالات, ان کا ایک واضح منطقی جواب مل جاتا ہے. پھر یہ جواب ہی نہیں ملتا بلکہ اس سے ایک پورا نظام فکر وجود میں آتا ہے جس کے کچھ اصول ہیں, کچھ مبادی ہیں, اس کے کچھ فروع ہیں, اور پھر وہ اصول اور فروع اس طرح ایک دوسرے سے متعلق ہو جاتے ہیں کہ ہر ہر چیز گویا ایک عمارت کی طرح ہمارے سامنے اوپر سے نیچے تک نمایاں ہو جاتی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی نیو کیسے اٹھائی گئی ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے ستون کہاں کھڑے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی چھت کہاں ہے, اس کا کلس کہاں ہے, یہ سب چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت جو دنیا میں مل سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے سامنے جتنے سوالات تھے ان کے نہایت واضح جواب اس کو مل گئے, اور وہ مطمئن ہو کر اب دائیں بائیں اوپر نیچے ہر چیز کو اپنے وجود سے مربوط کر سکتا ہے. اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو پھر وہ ہوا میں معلق ہے. یعنی وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا, یہ کہ اس کائنات نے طبعی قوانین کے تحت مجھے وجود بخش دیا ہے, یہی کائنات میرے لیے خدا ہے. لیکن یہ جتنے سوالات ہیں وہ سب کے سب پھر لا ینحل ہیں. پھر تو یہی ماننا پڑے گا کہ ایک بے روح کارخانہ ہے جو قائم ہے, وہ خودکار طریقے سے چیزیں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے, نہ اس میں کوئی مقصد ہے, نہ اس کی کوئی غایت ہے, نہ اس کی کوئی ابتدا ہے, نہ اس کی کوئی انتہا ہے, نہ اس دنیا میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے کسی جواب کا کوئی مرحلہ ہے, نہ میرے اندر جو حادثہ اخلاقی رکھا گیا ہے وہ نتیجہ خیز ہونا ہے, نہ میری عقلی ترک تازیوں کی کوئی آخری حد ہے. یہ ایک مہلت ہے, جس طرح سے ایک پھول کھلتا ہے, اپنی بہار دکھاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, میں بھی اسی طرح ختم ہو جاؤں گا. تو پھر ان سب سوالوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا پڑتا ہے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا.
ٹھیک. اچھا غام صاحب, جو آپ نے بات فرمائی کہ ان سب سوالوں سے اپنے آپ کو مطمئن کر کے, آنکھیں بند کر کے ہمیں وقت گزارنا پڑتا ہے دنیا میں, وہ پوری کی پوری ایک ہولسٹک پکچر نہیں بنتی جس میں آپ دنیا کے اندر جو جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی توجہ کر سکیں. لیکن غام صاحب, آنکھیں بند کر کے بھی تو دنیا میں نہیں جا سکتا کہ یہاں پر جو عالم و معاصی ہیں, جتنا ظلم اور ستم ہے, جتنی ناہمواریاں ہیں, جتنی بے انصافیاں ہیں, اس سب میں بھی اگر آنکھیں آدمی بند بھی کر لے سب چیزوں سے, تب بھی وہ تو حصہ ہے معاشرے کا, تو اس کو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں دنیا میں جی کیوں رہا ہوں.
نہیں, بند کر سکتا ہے بشرطے کہ انسان کی حیثیت سے جو شرف اس کو حاصل ہوا ہے وہ اس سے دستبردار ہو جائے. جانوروں کی سطح پر اگر آدمی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر ٹھیک ہے. یعنی جانور کیسی زندگی بسر کرتے ہیں, وہ اپنے جبلی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, اس میں خوش رہتے ہیں, جو حوادث و خطرات انہیں لاحق ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں, جب تک کر سکتے ہیں کرتے ہیں, جب ناکام ہو جاتے ہیں تو زمین کا رزق بن جاتے ہیں. اور وہ کوئی چیز اگر ایجاد کرتے ہیں, اپنے لیے کوئی گھونسلہ ہی بناتے ہیں, تو وہ بھی در حقیقت ایک دائرے میں خدمت انجام دینے کا کام ہے. یہ دیکھا ہوگا کہ جیسے ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے. ہماری وابستگیاں ایک دن میں ختم نہیں ہوتی. ہم اولاد پیدا کر کے اس کی پرورش کر کے اس کو الیک سلیک نہیں کر سکتے. ہمارے اندر رشتوں کا شعور احساس ہے, ہمارے اندر حادثہ اخلاقی ہے, ہمارے اندر حصے جمالیات ہے, ہمارے اندر اپنی ابدیت کی شدید طلب ہے. ہم چیزوں کے شعوری نتائج کے بغیر اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتے. تو پھر یہ ہوگا کہ جب آنکھیں بند کی جائیں گی تو اپنے اس پورے وجود کی بھی نفی کر دینی پڑے گی. اس کی نفی کر کے کوئی شخص بھی جینا چاہتا ہے تو وہ جانوروں کی سطح پر جیے گا. اسی کو قرآن مجید نے اس تمثیل میں بیان کیا ہے کہ اولائک کل انام, پھر وہ جانوروں کی طرح.
بہت اہم بات ہے, اسی کو مولانا اصلاحی نے یہاں پہ بیان کیا کہ اندھے بھینسے کی طرح انسان زندگی تو جی سکتا ہے اور پھر اندھیر نگری میں تو رہ سکتا ہے, لیکن کائنات اس کے لیے کوئی روشن حقیقت نہیں بنتی. اچھا غام صاحب, انہی آیات میں جو بات بیان کی گئی ہے اس سے ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب اتنے بڑے سوال ہیں اور اتنے بڑے سوالوں کا جواب اگر کوئی خالق ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری بنتی تھی نا کہ وہ ان سوالوں کے جواب کو مجھ تک پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان پورا کا پورا ہے اس کے اندر خدا ہی کا نور کار فرما ہے. گویا ایسا نہیں ہے کہ کائنات کو بنانے کے بعد میں تمہیں پہلی دفعہ خبر دے رہا ہوں, بلکہ زمین و آسمان بھی شہادت دیتے ہیں کہ خدا موجود ہیں یہاں پہ.
یعنی زمین و آسمان شہادت دیتے ہیں, انسان کی فطرت اس کی احتیاج محسوس کرتی ہے, عقل اس کا تقاضا پیدا کرتی ہے, اور پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. اسی وجہ سے تو میں نے عرض کیا کہ یہ پورا نظام فکر میرے وجود کی تحلیل کرتا ہے, میں کیا ہوں, میرا شعور کیا ہے, مجھے کیا صلاحیتیں دی گئی ہیں, میری کائنات کیا ہے. اس سب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کیے ہیں جو میرے لیے قابل اطمینان جو میرے لیے قابل اطمینان سطح پر اس کائنات کی توجہ کر دیتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں اور مجھے ان کا جواب چاہیے.
آگے بڑھاتے ہیں. ان آیات کے اندر ایک بات فراہم کی گئی کہ جیسے طاق میں ایک چراغ رکھ دیا گیا ہو. ہم سب اس کے بارے میں لکھتے ہیں, اس میں طاق سے مراد انسان کا دل ہے جو گویا ایک چراغ دان ہے, جس میں خدا کے نور ایمان کا چراغ جلا کر رکھ دیا جائے تو انسان کا ظاہر و باطن اس طرح روشن ہو جاتا ہے جس طرح اگر کوئی چراغ گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس سے پورا گھر روشن ہو جاتا ہے. اچھا ہم سب, اس سے یہ جو طاق سے مراد انسان کا دل, یہاں پر آپ نے اس کی توضیح کی, اس بات کو کھولا ہے اور بتایا ہے کہ اگر اس کے اندر ایک روشنی آ جائے تو پھر پورے کے پورے وجود اور شخصیت میں روشنی آ جاتی ہے. ایسے جیسے طاق میں کسی چراغ کو رکھ دیا جائے, وہ روشن ہو تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں بنیادی طور پہ دل ہے جس کے اندر اس حقیقت کو پیوست ہونا ہے. وہ ایک دفعہ وہاں پیوست ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہر چیز اپنی جگہ پہ روشن ہو جائے گی.
انسانی وجود کا ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے. ظاہر کے لحاظ سے اگر بات کی جائے کہ چراغ آپ کے ٹخنے میں رکھ دیا گیا ہے, یا آپ کے پاؤں پر رکھ دیا گیا ہے, یا گھٹنے پر رکھ دیا گیا ہے, تو ہر آدمی ہنس دے گا. ظاہر کے لحاظ سے دماغ ہے, ہر شخص یہی کہے گا کہ چیزیں دماغ سے کنٹرول ہو رہی ہیں. ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, جو کچھ بھی ہیں, تمہارے جتنے ہمارے اعصاب ہیں, وہ سب کے لیے کنٹرول روم کی حیثیت ہمارے دماغ کو حاصل ہے. اس سے آگے جا کر مذہب یا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا وجود اس زمین کی تخلیق نہیں ہے محض, یہاں سے تمہارا قالب تیار ہوا ہے. تمہارے اس قالب کا حصہ ہے تمہارا دماغ, لیکن تمہاری اصل شخصیت روحانی شخصیت ہے. وہ نفخ کے نتیجے میں تمہارے اندر پھونکی جاتی ہے. پہلی مرتبہ بھی وہ ایسے ہی آئی تھی. جب وہ آتی ہے تو جس جگہ ارتکاز کرتی ہے وہ تمہارا دل ہے. اچھا, یہ غیر مرئی شخصیت ہے, لیکن جس وقت یہ تمہارے وجود کو کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے تو اس کے لیے تمہارے دماغ ہی کی طرف جاتی ہے, اور تم دماغ ہی سے اس کو دیکھتے ہو. تو مادی نظر سے جب دیکھا جائے گا تو بات دماغ پر جا کر رک جائے گی. یہ اطلاع اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور یہ اطلاع ہے جس کی وجہ سے دل چاہتا ہے, دل میں یہ خیال اٹھتا ہے, دل اندھے ہو جاتے ہیں, دل بینا ہوتے ہیں. یہ سارے محاورے اور تعبیرات وجود میں آئی ہیں, یہ اسی اطلاع کے نتیجے میں وجود میں آئی.
ٹھیک ہے جی, نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آیت کے اندر ایک اور پہلو بیان ہوا تھا کہ اس کی جو روشنی ہے وہ اس قدر شفاف ہے. اس پر غامدی صاحب نے لکھا ہے, یعنی خارجی اثرات سے پوری طرح محفوظ ہے, نہ اس کی لو کسی فلسفے کے زیغ و زلال یا خواہشات نفس کی ہوا کے جھونکوں سے منتشر ہونے پاتی ہے, اور نہ شیشے پر انحرافات کی کوئی گرد ہے کہ اسے میلا کر دے اور اس کی روشنی کے لیے حجاب بن جائے. وہ چمکتے ہوئے تارے کی مانند صاف و شفاف ہے. ہم سب, ایک چھوٹی سی تمثیل چونکہ زیر بحث ہے, اس میں بات کی گئی پہلے کہ ایک تاکدان میں چراغ رکھ دیا گیا, چراغ سے کیا مراد ہے. اب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی روشنی اس قدر شفاف ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی آمیزش نہیں. آپ نے اس کو کھولا کہ آمیزش یا تو فلسفے کی ہو سکتی ہے یا خواہشات نفس کی ہو سکتی ہے, ان سب ضلالتوں سے, گمراہیوں سے پاک ہے یہ خدا کی ہدایت, خدا کا جواب جو ہمیں مل رہا ہے.
اس میں کیا شک ہے, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ جب میں خود کوئی جواب تلاش کرنے کی صحیح کرتا ہوں تو بہت سے مراحل مجھے درپیش ہو جاتے ہیں. میری خواہشات ہیں, میرے جذبات ہیں. میں مثال کے طور پر عقلی لحاظ سے اس نتیجے ہی پر پہنچ جاؤں کہ میرا ایک خالق ہے اور وہ خالق کلیم و حکیم ہستی ہے, تو اب میں اپنی خواہشات سے اس کا حیولہ بناؤں گا. اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جتنا جی چاہے زور لگا دیجیے, اس میں سزا جگہ نہیں پا سکتی. میں زیادہ سے یہ کہوں گا کہ اسے ماں کی طرح محبت کرنے والا ہونا چاہیے. میرے خدا کو میرے گناہ معاف کر دینے چاہیے، اسے کسی چیز کا محاسبہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہی کہوں گا
جی.
تو میں جب اپنے طور پر کسی چیز کو تخلیق کروں گا تو یا تو اپنی خواہشات کے مطابق تخلیق کروں گا یا اپنی تمناؤں کے مطابق کروں گا. اسی طرح میں اگر اس کائنات کے سوالوں کا بھی اپنے طور پر جواب دینے کی صحیح کروں گا تو اس میں بھی میری خواہشات، میرے جذبات، میرے تعصبات یہ شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے پیش نظر یہ اہتمام کیا کہ تمہیں یہ جو علم و عقل کی روشنی دی گئی ہے، یہ روشنی ہے لیکن یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. اسے منزل تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ خود تمہاری ہدایت کا اہتمام کرتا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اور جس طرح کہ ابھی آپ نے کہا، یہ اس پروردگار نے خود فرمایا ہے کہ انا للہدا انا علینا الہدا، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ہدایت کا اہتمام کرتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اندر اگر رزق کی ضرورت ہے تو اس کا اہتمام کیا، ہمیں اگر جبلتیں دی ہیں تو ان کی تسکین کا اہتمام کیا. کائنات میں جو چیزیں ہمارے گرد و پیش میں ہیں وہ ہم سے ہم آہنگ ہیں، ہمارے اندر احتیاجات ہیں تو وہ ان کو پورا کرتی ہیں. تو اسی طریقے سے ہدایت کی بھی احتیاج ہے، اور ہدایت کی یہ احتیاج بڑی شدت کے ساتھ ہر وقت انسان کے اندر ہوتی ہے کہ معاملات واضح ہونے چاہیے، سوالوں کا جواب ملنا چاہیے، چیزوں کا سرا ہاتھ میں آنا چاہیے، منزل طے ہونی چاہیے، مقصود واضح ہونا چاہیے، زندگی کیا ہے اس کی حقیقت متعین ہونی چاہیے. اور پھر جو ناتمامی ہے زندگی کی، سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے. یعنی ناتمامی اگر جواب حاصل نہ کر سکے کہ کیوں ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ کسی صاحب فکر نے اگر یہ کہا تو غلط نہیں کہا کہ ایک حساس انسان تو اس کے بعد خودکشی کر لے، کیونکہ بےمانی ہو جاتی ہے ساری زندگی. تو ان سب چیزوں کا ایک واضح متعین جواب میری احتیاج ہے، انسان کی حیثیت سے میری ضرورت ہے، میں محتاج ہوں اس کا. یعنی جس طرح سے میں کھانے کا محتاج ہوں، پینے کا محتاج ہوں، اسی طرح ہدایت کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ نے میری یہ ضرورت پوری کی ہے، اور یہ کہہ کر پوری کی ہے کہ انا علینا للہدا، ہم پر ذمہ داری تھی اور ہم نے یہ ذمہ داری ادا کی.
ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا ہم سب، ایک ابھی آپ نے جملہ فرمایا کہ انسان، جس طرح اس کی تفسیر میں بھی آپ نے کہا کہ اپنی خواہشات، اپنی تمنا، اپنی آرزو کے تحت اگر کسی ہدایت کو حاصل کرتا تو اس کے اندر آمیزش ہوتی، اس کے اندر گمراہی ہوتی، اس کے اندر ان سب چیزوں کو شامل کر دیا جاتا. ہم نے یہ دیکھا کہ انسان نے یہ کام کیا ہے صوفیانہ مذاہب کے اندر، خدا کے وجود کے حوالے سے، خدا کی ذات کے حوالے سے، خدا کے تصورات کے حوالے سے، خود سے بہت ساری چیزوں کو انسان نے طے کیا. تو جب طے کیا تو اس سے وہ تمام ضلالتیں، گمراہیاں، خرابیاں وہاں پر پیدا ہو گئی نتیجے میں.
ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کسی چیز کا مطالعہ کر لیں، فلسفے کا مطالعہ کر لیں، وہ بھی تو ایک عقلی صحیح ہے اور بہت مخلصانہ طریقے سے لوگوں نے کی ہے. یونان کی پوری تاریخ پڑھیں، اس کے بعد مغرب میں فلسفے کا ارتقا جیسے ہوا، خود ہمارے ہاں جو فلسفی پیدا ہوئے، مسلمانوں کا بھی ایک زمانہ رہا ہے جس میں فلسفے کو بڑا فروغ حاصل ہوا، اس سب کو سامنے رکھ لیں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ انسان اپنے طور پر جب مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو مسئلہ حقیقت میں حل ہوتا ہی نہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کی ایک ایسی تصویر بن جاتی ہے جو نہ سوالوں کا جواب دیتی ہے، نہ ہر پہلو سے ہم آہنگ ہوتی ہے، نہ کسی واضح نتیجے پر پہنچاتی ہے. انسان اپنے لیے ایک قصر بناتا ہے اور پھر تراشیدم پرستیدم شکستم، اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے. یہی صورتحال ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو اپنے مشاہدات کو اس کی بنیاد بناتے ہیں. انسان کے مشاہدات، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں، شیطانی آمیزش سے پاک نہیں ہو سکتے. ہم سوتے ہیں، ہمیں خواب آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ہمارا نفس کیا کردار ادا کرتا ہے. ہماری اپنی غیر شعوری حقیقتیں جو ہمارے اندر دفن ہیں وہ کیا کردار ادا کرتی ہیں، اسی طرح ہماری خواہشات اور تمنائیں کیا کردار ادا کرتی ہیں، اور پھر شیطانی قوتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں، اس کا روزمرہ تجربہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خود انتخاب کر کے کسی شخص کو وحی پہنچائی جاتی ہے، اسی لیے قرآن مجید اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب وہ پہنچائی جاتی ہے تو ان تمام در اندازیوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. وہ اوپر سے آتی ہے تو لوح محفوظ سے لی جاتی ہے، وہ لوح محفوظ سے اس فرشتے کو منتقل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں آخری درجے میں امانت دار ہے اور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کائنات کی کوئی قوت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ پوری حفاظت سے اس کو پیغمبر کے قلب پر منتقل کرتا ہے، باہر نہیں چھوڑ جاتا، اور وہاں سے پھر وہ انسانوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ سارا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ تمام در اندازیوں سے بالکل پاک رہے۔ اس کا کوئی شخص تجربہ کرنا چاہے تو فلسفے اور تصوف کے مباحث کو سامنے رکھ لے اور اس کے متوازی قرآن مجید کے بیانات کو رکھتے، بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ دین، وہ ہدایت، وہ حقائق جو اس طرح کی ہر آمیزش سے پاک ہیں، وہ کس طرح جڑ سے لے کر اوپر تک، یعنی درخت کی تشبیہ اگر مستعار لی جائے تو جڑ سے اس کے برگ و بار تک ایک ایک چیز کو مربوط کر دیتے ہیں۔
ٹھیک، اچھا غام صاحب، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے وہ اتنی شفاف ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی کوئی آمیزش نہیں ہے، کوئی اس کے اندر دوئی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر تضاد نہیں ہے، کوئی اس کے اندر نقص نہیں ہے، لیکن خدا کی اسی کتاب کی تعبیر و تشریح جب کی جاتی ہے تو اس میں بے تحاشا اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے اسر و اغلال بھی خود دین کی ہدایت کے ارد گرد جوڑ کے لوگوں کو پیش کی جا رہے ہوتے ہیں کہ خود دین کی ہدایت لوگوں کے لیے ریلیونٹ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب دی جو بالکل واضح اور شفاف ہے، وہاں پر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کتاب کو لینے اور ملنے کے بعد پھر ہم اس میں فلسفے کی، کلام کی، تاریخ کی، تصوف کی، فقہ کی، ان چیزوں کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ پھر عام مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو براہ راست پڑھیں، اس کے بعد لوگوں کی تعبیر، توضیح، تشریحات کی طرف جائیں؟
یہی ہونا بھی چاہیے۔ یعنی اگر کسی آدمی نے کسی علم یا فن کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کی کوئی ترتیب ہوگی۔ جتنی خرابیاں ہمارے فہم میں پیدا ہوتی ہیں وہ سب یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی دین، مذہب، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور نہایت محفوظ صورت میں دے دیا، یعنی اپنے کلام کی صورت میں قرآن نازل کر دیا۔ اپنے کلام کی صورت میں کا مطلب یہ ہے کہ کسی معنی سے لے کر اس کی صورت تک کہیں بھی انسان کی آمیزش نہیں ہوئی، انسان کے فکر کی آمیزش نہیں ہوئی۔ یعنی اگر مثال کے طور پر پیغمبر پر ایک خیال اتار دیا جائے اور اسے اپنے لفظوں میں بیان کریں تو اس میں بھی پھر انسان آ جائے گا۔ تو اللہ کا کلام خود اللہ کے الفاظ میں اور محفوظ صورت میں ہمیں دے دیا گیا، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں خود اس کے امتثال امر میں اسی کا جز بنا کر اللہ کے پیغمبر نے سنت کی حیثیت سے جاری کی، وہ اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو گئیں، ان کے بارے میں کوئی ادنا تردد پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کیا گیا تاکہ انسانی فکر کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ لیکن انسان انسان ہے، وہ یہ کام کرے گا، وہ اپنے تعصبات سے جان نہیں چھڑا پاتا، گرد و پیش میں جو چیزیں اس کو نظر آتی ہیں ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں بہت سی چیزوں کو جب طلوع ہوتے دیکھتی ہیں تو ان سے چکا چوند ہو جاتی ہیں، خیرہ ہو جاتی ہیں، وہ جذبات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کا اسیر ہو کر خود اپنے لیے کچھ تصورات قائم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کا دامن پکڑتی ہیں اور اس کو الجھا لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے الگ کر کے، یہ سب چیزیں دروازے پر چھوڑ کر قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کے لیے ہم اصرار کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو براہ راست پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کو جب براہ راست پڑھا جائے گا تو سوالات پیدا ہوں گے، بعض چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جس وقت وہ ضرورت پیش آئے تو ظاہر ہے ہر انسان کو اس کے لحاظ سے پیش آئے گی۔ یعنی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی علمی اور ادبی ذوق دیا ہے، اس کی مشکلات اور ہوں گی۔ ایک شخص تذکیر کے پہلو سے چیزوں کو دیکھتا ہے، یہی اس کی صلاحیت ہے، اس کی مشکلات اور ہوں گی۔ ایک شخص کسی چیز کو نتائج و عواقب کے لحاظ سے اپنی ذات سے متعلق کرتا ہے، اس کی مشکلات اور ہوں گی۔ تو ہر شخص اپنی مشکلات خود متعین کرے، اور جب وہ اپنی مشکلات خود متعین کرے گا تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ بڑے اہل علم نے قرآن مجید پر جو کام کیا ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ یعنی اب وہ دیکھے گا کہ کسی تفسیر کرنے والے نے، کسی شرح کرنے والے نے کسی چیز کو کیسے سمجھا ہے، اس کی طرف رجوع کرے گا، یا اس کا اطمینان ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر اپنے زمانے کے اہل علم کی مراجعت کرے گا۔ یہ صحیح ترتیب ہے، یہی ترتیب ہر آدمی کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید کے مطالعے میں اس سے مختلف کوئی طریقہ اگر اختیار کیا جائے گا تو پھر آدمی بہت سی چیزیں اپنے دماغ میں لے کے چلا جائے گا اور وہ قرآن کی ہدایت کا براہ راست مخاطب نہیں بن سکے گا۔ جو قصے سنے ہوئے ہیں، جو کہانیاں سنی ہوئی ہیں، جو والدین نے باتیں بتائی ہیں، اساتذہ نے بتائی ہیں، جس وقت پہلی مرتبہ قرآن کی طرف جائیں تو یہ ساری چیزیں باہر چھوڑ جائیں اور براہ راست دیکھیں کہ اللہ کی کتاب اپنے آپ کو کیسے پیش کرتی ہے یا اپنے فکر کو کیسے پیش کرتی ہے. اس سے جو بات سمجھ میں آئے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پھر اپنے ذہن اپنے فکر کا حصہ بنائیں، وہ آپ کے لیے آپ کا مذہبی فکر بن جائے گا اور وہی ہے جس کے لیے میں اور آپ قیامت کے دن جواب دیں.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. آیت کے اندر یہ جو پوری کی پوری ایک تمثیل بیان کی گئی چراغ کی، اس میں تیل کی شفافیت بھی زیر بحث آئی جس سے وہ چراغ روشن ہوتا ہے، اس کی بھی غام صاحب نے وضاحت کی ہے. یعنی ایمان کا یہ چراغ جس فطری طلب و استعداد کے تیل سے روشن ہوتا ہے وہ وسط باغ کے درختوں کا تیل ہے جو زیادہ شاداب ہوتے ہیں، چنانچہ ان کا تیل بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے اور زیادہ تیز روشنی دیتا ہے. اس کے برعکس باغ کے مشرق و مغرب میں کناروں کے درخت ہمیشہ دھوپ اور ہوا کی زد میں رہتے ہیں، لہٰذا اس لیے زیادہ اچھے بھی پھل بھی نہیں دیتے. اس سے اگر غور کیجئے تو طلب و استعداد کے عین نقطہ اعتدال پر قائم ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. اچھا ہم سب اس پر آنے سے پہلے کہ یہاں جو یہ بات بیان ہوئی ہے، یہ جو کھولی ہے آپ نے بات، یعنی بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال بیان کر دی، اور جب مثال بیان کی تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ مثال کے اندر کسی چیز کی مثال بیان کی ہے تو غور و فکر کرو. تو بظاہر تو اب تفسیر کے بغیر مثال کے طور پہ اگر خود اسی آیت کو پڑھیں تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو اب آپ کی تفسیر ہی میں سامنے پڑھ کے بیان کر رہا ہوں تو اس سے خود تمثیل سمجھ میں آ رہی ہے.
ایسا ہی ہوگا. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ قرآن مجید ایک بے مثال ادب پارا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو مختلف علوم و فنون کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس میں تشبیہات ہیں، اس میں استعارے ہیں، اس میں تمثیلات ہیں، اس میں تلمیح ہیں، اس میں تاریخی واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں. یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن اس تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو میری مشکلات ہیں،
اچھا
کوئی اور جائے گا تو اس کی مشکلات ہیں. وہ پہلے جا کے اپنی مشکلات متعین کرے گا تو مثال کے طور پر وہ اس آیت پر پہنچا ہے، اور اس آیت کو اگر وہ پوری طرح اپنی گرفت میں نہیں لے سکا تو اب وہ دیکھے کہ اس کے بارے میں کسی مفسر نے کیا لکھا ہے. اسی آیت کو دیکھ لیں، اس کے بارے میں ایک زاویہ نظر یہ رہا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کرتی ہے.
اچھا
ہم نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، اور اس کی دلیل دی ہے، خود آیت کے اندر اس کی دلیل موجود ہے کہ یہ ایمان کی روشنی، یعنی اللہ پر ایمان کی جو روشنی انسان کے دل میں اترتی ہے یہ اس کی تمثیل ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس دل میں ایمان ہے تو وہ کیا چیز ہوگی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہوگی. تو یہ ساری مشکلات تو ہم لوگوں کو پیش آتی ہیں جن کی ساری زندگی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے گزری ہے، اس لیے کہ ایک بڑی بے مثال کتاب، ایک ادب پارا، اس میں بعض اوقات خود ہمیں غور کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، بعض مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، وہ آج بھی پیدا ہو جاتی ہیں. کبھی ہم کسی چیز کے بارے میں خیال کر لیتے ہیں کہ یہ آخری درجے میں سمجھ میں آ گئی، لیکن دوبارہ پڑھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہاں کوئی لفظ نظر انداز ہو گیا تھا، کوئی اسلوب ہماری گرفت میں نہیں آیا تھا. چنانچہ دوسرے اہل علم اس کو واضح کرتے رہتے ہیں. تو یہ علم کو حاصل کرنے کا مختلف مراحل ہیں، وہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوں گے، آپ نے شروع کیسے کرنا ہے.
ٹھیک. اچھا ہم سب یہ بات بیان کیجئے گا، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے ظاہری بات ہے یہ تو کچھ مخاطبین موجود ہیں، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ اس کو سنتے ہیں، وہاں پر تو نہ تفسیر ہے نہ کوئی اور چیز ہے. تو کیا یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ مثال کے طور پہ تاک میں چراغ ہے، چراغ میں تیل ہے، اس کی روشنی ایسے ہے، یہ سننے والوں کو اس کے اندر جو معنویت ہے، جو گہرائی ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ کیا سب کی سب بغیر تفسیر کے واضح ہو رہی تھی؟
اتنی سادہ بات تو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی نا، جو ترجمہ ہی پڑھے گا، کہ اس میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کفر اور ایمان کی، کیونکہ آگے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، والذین کفروا اموالہم کسراب بقیہ سے، تو یہ بات تو واضح ہو جائے گی اور وہ اس کو اجمال میں سمجھ لے گا. اب رہی اس کی تفصیلات، تو وہ تو صحابہ کرام میں بھی زیر بحث رہتی تھیں، بعد کے علماء میں بھی زیر بحث رہتی تھیں. اس لحاظ سے قرآن مجید کے بارے میں بالکل صحیح بات فرمائی گئی ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، میری آپ کی زمخشری اور راضی، کسی کی تفسیر پر بھی اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. لیکن یہ سلسلہ کیا ترتیب کا تقاضا کرتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، داخل کہاں سے ہونا ہے. آپ اگر اعلیٰ ترین علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں گے نا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ فلاں چیز سیکھیں، پھر یہ چیز سیکھیں، پھر یہ چیز سیکھیں. تو قرآن تک رسائی کا بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنی استعداد کے مطابق سادہ طریقے سے قرآن مجید کو سنے یا اس کو پڑھے، اور جس وقت وہ اس کا سادہ ترجمہ پڑھے گا یا سنے گا, عربی زبان جانتا ہے تو براہ راست سنے گا, تو جو چیز بھی اس تک واضح ہو گئی ہے وہ واضح ہو گئی, جہاں جہاں اشکال ہو گئے اب رجوع کرنا شروع کرے گا. جب رجوع کرنا شروع کرے گا تو پھر شوق پیدا ہوگا. اب علم کی دنیا کی پھر کوئی انتہا نہیں, پھر وہ تفسیریں پڑھے, پھر ان کا تقابل کرے, پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں تو اپنے آپ کو اسی علم کے لیے خاص کر دوں گا. میں خود اس کی مثال ہوں, یعنی میرے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ مجھے ایک مدرسے میں بھیج دیا گیا تھا جہاں مجھے دین کا عالم ہی بننا تھا, یعنی اسلام کے علوم یا السنہ شرقیہ یا عربی زبان, فارسی زبان اور اس طرح کی چیزیں وہ اسی طرح پڑھی پڑھائی گئی تھیں جس طریقے سے انگریزی پڑھی پڑھائی گئی, جس طرح اردو پڑھی پڑھائی گئی, جیسے ہمارے ہاں مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے یا اسکول میں ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں. کوئی خیال بھی نہیں تھا, وہم بھی نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں ہم دین کے عالم بن جائیں گے, یعنی وہ چیزیں حاصل تھیں. لیکن اپنے سوالات پیدا ہوئے, اپنے اشکالات سامنے آئے, تو علم کی طلب پھر آہستہ آہستہ وہاں لے جاتی ہے. تو سچی طلب اگر آدمی کے اندر ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تذکیری پر رک جائے, یہ ہو سکتا ہے وہ قوامز میں اترے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کر تمام علوم کو سامنے رکھ کر اس قرآن کا مطالعہ کرے. یعنی یہ پھر آگے علم کے مراحل ہیں, وہ جہاں جانا چاہتا ہے جائے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا غلام صاحب, یہ جو بات یہاں پہ بیان ہوئی کہ آپ نے آخر میں لکھا, اگر غور کیجئے تو طلب و استعداد کے عین نقطہ اعتدال پر قائم ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا, جب یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو تیل ہے وہ نہ شرق ہے نہ غرب ہے, اس سے کیا مراد ہے طلب استدلال کے عین نقطہ اعتدال پر قائم ہونے؟
یعنی انسان کے اندر خواہش ہے نا اس بات کی کہ مجھے ہدایت ملے, تو یہ خواہش بعض اوقات حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے.
اچھا,
ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب بھی ملنا چاہیے, اس کا بھی ملنا چاہیے. نہیں, سب سے پہلے آپ اپنے حدود علم کو متعین کر لیں. یہ ہمارے حدود علم, آپ دیکھیے حدود علم پر بہت کام کیا ہے لوگوں نے, بہت سوچا ہے, غور کیا ہے. اگر آپ اس کا خلاصہ کریں تو بالکل واضح ہے کہ مجھے علم کے جو ذرائع دیے گئے ہیں وہ میرے ظاہری اور باطنی حواس ہیں, ان سے میرا اشیاء سے تعلق پیدا ہوتا ہے, تصورات سے تعلق پیدا ہوتا ہے, باطن سے تعلق پیدا ہوتا ہے, ظاہر سے تعلق پیدا ہوتا ہے. تو میرے لیے ذریعہ علم یہی بنتے ہیں, اس سے میں وجودی حقائق سے دوچار ہو جاتا ہوں. یعنی جو میرے اندر ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں, جو میرے باہر ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں. اس کے بعد مجھ کو عقل دی گئی ہے جو اس سے استنباط اور استخراج کرتی ہے, انفر کرتی ہے چیزوں کو. وہ عقلی استدلال سے کسی چیز کا امکان پیدا کر دے گی, کسی چیز کو وجوب کے درجے تک لے جائے گی. میرے علم کے حدود یہی ہیں. یعنی ساری سائنس کی تحلیل کریں تو یہی ہے, سارے فلسفے کی تحلیل کریں تو یہی ہے. تو اس میں انسان اگر اس حد پہ, یعنی اس حد کو اچھی طرح سمجھ کر اس حد پر رک جائے تو وہ ٹھیک اعتدال کے نقطے پر آ جاتا ہے. لیکن دونوں طرح کی انتہائیں پیدا ہو جاتی ہیں. بعض لوگ اتنے علم کو حاصل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, یعنی آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں, کان بھی بند کر لیتے ہیں, باطنی حواس کے آگے بھی پردے لٹکا لیتے ہیں, تو وہ علم سے محروم ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ان حدود سے آگے بڑھ کر بعض چیزوں کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ میرے حدود علم کیا ہیں اور مجھے فطرت میں کتنی استعداد دی گئی ہے. اپنی اس استعداد کو میں بڑھا بھی سکتا ہوں لیکن اس کے بڑھانے کے بھی حدود ہیں. تو ان کے اندر رہ کر میں چیزوں کو سمجھتا اور جانتا ہوں تو یہ فطری طلب میرے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ حدود آشنا ہو جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. یہ جو اللہ تعالیٰ استعداد دیتے ہیں یہ کس قدر قوی ہوتی ہے, چراغ کی تمثیل میں آگ بھڑکنے کو تیار, اس کی وضاحت کی غامدی صاحب نے کہ مدعا یہ ہے کہ قبول حق کی یہ استعداد اس قدر قوی ہے کہ گویا بیتاب ہو رہی ہے کہ حق کب اس کے سامنے آئے اور بغیر کسی تردد اور تاخیر کے اس کو قبول کر لے. اس کے بعد بتایا تھا اسی تمثیل میں کہ نور علی نور, اس سے کیا مراد ہے؟ ہم سب لکھتے ہیں یعنی فطرت کی روشنی پر ایمان کی روشنی جو انسان کے پورے وجود کو نور علی نور بنا دیتی ہے. ہم سب یہ جو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جب یہ ہو جاتا ہے تو یہ نور علی نور ہے, یعنی پہلے سے بھی کچھ موجود تھا یہ اس کے اوپر مستزاد ہے, اضافہ ہے, زائد چیز ہے, یہ عنایت کے طور پہ مل گئی ہے. آپ نے اس کو کھولا کہ جو پہلے سے موجود تھی وہ تو فطرت میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نور ہدایت موجود تھی.
اس میں کیا شک ہے, فطرت میں جو ہدایت موجود ہے وہی سوالات پیدا کرتی ہے, وہی مطالعے پر آمادہ کرتی ہے, وہی جو وجودی حقائق مجھے میسر ہیں ان سے ربط پیدا کرتی ہے اور پھر سوالات اٹھاتی ہے, پھر عقل اس کا جواب دیتی ہے. اور جب وہ جواب دے دیتی ہے تو میرے سامنے ایک اجمالی تصور آ جاتا ہے، لیکن وہ اجمالی تصور پوری طرح مجھے مطمئن نہیں کرتا، میرے سارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیتا. میں اگر اس کو لے کر جاتا ہوں تو وہ فطری استعداد ہے، طلب ہے میرے اندر، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ نور اللہ نور کر دیتی ہے. یعنی کچھ روشنی میرے پاس تھی، میں نے اس چراغ کی لو اور بڑھا لی، یہاں تک کہ سارا عالم اس سے روشن ہو جاتا.
ٹھیک. اچھا صاحب، اس سے ایک اور نقطہ واضح ہوا کہ اگر وہ فطرت کا چراغ مدھم ہو چکا ہے یا بجھ چکا ہے تو پھر خدا کی ہدایت بھی اس ریسیور کے ساتھ جا ہی نہیں سکتی، اس لیے پہلے اس چراغ کو جلانا ہوگا، پھر یہ آ کر اس کے ساتھ جڑ سکے گی.
یہ ضروری ہے، اسی کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے نور اللہ نور کی تمثیل میں، کہ اپنے آپ کو روشنی میں رکھو. یعنی جو تم نے اپنے اوپر پردے ڈال لیے ہیں یا حجاب پیدا کر لیے ہیں ان کو دور کرتے رہو. انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے، تعلیم یہی ہے، تربیت یہی ہے کہ وہ حجابات کو اتارتا رہے. یہ حجابات ہماری تربیت پیدا کر دیتی ہے، یہ ہمارا پس منظر پیدا کر دیتا ہے، یہ ہماری تعلیم پیدا کر دیتی ہے، یہ گرد و پیش کے فلسفے پیدا کر دیتے ہیں، ہم جن حالات سے گزرتے ہیں. تو ان کو دور کر کے اپنی فطرت کے چراغ میں جتنی روشنی ہے اس کو اگر آپ نمایاں رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ روشنی بھی ہوگی، نہیں تو پھر وہ حجابات بعض اوقات اترنے سے انکار کر دیتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی فطرت کے نور کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی روشنی سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی انہی کو ملتی ہے جو فطرت میں جو روشنی دی گئی ہے اس کے قدر افزائی کرتے ہیں.
ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا. شام صاحب، اسی کو روایت میں ایک جگہ رسول اللہ نے بھی بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اصل میں وہ وہی تھے جو جاہلیت میں بھی، خیرکم فی الجاہلیہ خیرکم فی الاسلام، یعنی پہلے بھی اصل میں نور ہدایت پہ تھے، اگرچہ نور کے اوپر والا جو نور ہے اللہ کی جو ہدایت ہے وہ نہیں مل سکی تھی، لیکن فطرت کا نور ان میں تھا تبھی انہوں نے اسلام کو قبول کیا.
اسی لیے جو لوگ ابتدا میں اسلام کی طرف آئے ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ اپنے معاشرے کے خیار الناس ہیں، یعنی وہ اخلاقی لحاظ سے بہت مضبوط اور محکم شخصیتوں کے حامل ہیں، جو ان کی سوسائٹی کی اچھی روایات ہیں ان کو اپنائے ہوئے ہیں، خیر اور صلاح کے جذبات سوسائٹی کے لیے رکھتے ہیں. اللہ نے جو ہدایت فطرت میں دی ہے اس کا بہترین نمونہ ہے. چنانچہ اگر دیکھیے تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ نے کس طرح خراج تحسین پیش کیا، جب اپنے تردد کا اظہار کیا اپنے پہلے تجربے کے بعد تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ تو بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا ماوا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت کا جو خیر ہے وہ ظہور پذیر ہو چکا ہے. سیدنا صدیق کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، سیدنا عمر کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی انسان کے اندر بعض خوبیاں ہوتی ہیں، جو کچھ اللہ نے اس کو فطرت میں خوبیاں دی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، جو ان کی حفاظت کرتے ہیں انہیں کو پھر اللہ کی روشنی بھی حاصل ہوتی ہے.
تو بالکل واضح ہو گیا، آیت کے آخر میں بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ اس روشنی کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، توفیق ارزانی ہوتی ہے. اس کی بھی غام صاحب نے توضیح کی ہے، لکھا ہے کہ مطلب یہ کہ خدا جب قبول حق کی استعداد کسی شخص میں دیکھتا ہے تو اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ دعوت حق پر لبیک کہے اور ایمان کی روشنی سے اپنا سینہ منور کر لے. یہ توفیق جس قانون کے مطابق ملتی ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ خدا اپنی توفیق کے مزید سے انہی کو نوازتا ہے جو پہلے سے بخشی ہوئی توفیق کی قدر کرتے ہیں. میں پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ جن آیات کی ہم نے غامدی صاحب سے توضیح تشریح طلب کی ان کو ایک دفعہ پھر پڑھ لوں. ارشاد فرمایا، اللہ زمین و آسمان کی روشنی ہے، انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسے ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارہ، وہ زیتون کیسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے، روشنی کے اوپر روشنی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے. اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.